الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت اپنے صفات میں کامل ہیں، بندہ اپنے صفات میں ناقص ہے. انسان کا دیکھنا اتنا ناقص، یہ دائیں دیکھے اسے بائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھے اسے نیچے نظر نہیں آتا، یہ اگر دن کی روشنی میں دیکھے تو اسے رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا. جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے، کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، اس کے اوپر اگر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ رب العزت اس کو بھی چلتا ہوا دیکھتے ہیں. انسان کا سننا اتنا ناقص، اگر ایک وقت میں کئی لوگ مل کر گفتگو کریں ایک کمرے میں، تو یہ ان میں سے کسی کی بھی بات نہیں سن پاتا. ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے کمرے میں کوئی اور بھی باتیں کر رہا ہو تو کہنا پڑتا ہے اگر آہستہ بولیں مجھے بات سمجھ نہیں آتی. جبکہ اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، سب کے سب مرد، عورت، بچے اور بوڑھے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک وقت میں اپنی اپنی دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت اس پر قادر ہے، ان سب کی علیحدہ علیحدہ دعا کو سن لے. اور اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ان کی من مرضی کے مطابق وہ عطا کر دے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالے تو سمندر کے پانی میں کمی آ جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عربوں میں بڑا فصیح اللسان ہوں، افصح العرب، اور واقعی محبوب کی باتیں ایسی کہ سمندر کو کودے میں بند کر دیا کرتے تھے. چند لفظوں میں بڑی بڑی بات سمیٹ دیتے تھے. اب دیکھیے، فل من قطع کا تین لفظ ہیں، لیکن ان تین الفاظ میں کیا کچھ سمیٹ دیا، اس پر عقل حیران ہو جاتی ہے. تو یہ محبوب کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت وسیع مضامین کو چند الفاظ میں سمیٹنے کا ملکہ عطا فرما دیا. لیکن ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر اللہ کے محبوب نے بھی آ کر اپنی عاجزی کو تسلیم کر لیا اور یہ کہنے پر مجبور ہوئے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکا، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان کی. اللہ وہ کتنا عظیم پروردگار ہوگا کہ ہمارے آقا اور ہمارے محبوب نے بھی ایک جگہ پر آ کر یہ الفاظ کہہ دیے. اللہ رب العزت نے اپنی تعریفیں خود کیسے بیان کی؟ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. ان کو بتلا دیجئے کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی, یہ سیاہی ختم ہو جاتی, تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی, بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر بات کی. فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کی قلمیں بنائی جاتی اور جتنا ساری دنیا کے سمندروں کا پانی ہے, ایسے سات سمندر اور لاتے, یہ سیاہی بنتی, یہ قلمیں بنتی, ان قلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنے شروع کی جاتی. ایک وقت آتا یہ قلمیں ٹوٹ جاتی, یہ سیاہی ختم ہو جاتی, تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. وہ کتنا عظیم پروردگار ہے کہ جس نے اپنی تعریفیں خود اس طرح بیان فرمائی, اور واقعی اس کو یہ بات سجتی ہے, یہ بات اسی کو زیبا ہے. لہو مقالید السماوات والارض, آسمان اور زمین کے خزانوں کا وہ مالک ہے. وللہ خزائن السماوات والارض, اللہ رب العزت خزانوں کا مالک, اس لیے اللہ رب العزت کو یہ شان سجتی ہے. دیکھیں ہم اذان میں ابتدا میں چار مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ یہ جتنا کچھ نظر آتا ہے یہ چار عناصر سے مل کر بنا, آگ, ہوا, پانی اور مٹی, چار اجزاء سے یہ مل کر بنا. اب ہر چیز کی اپنی طاقت ہے, آگ کی اپنی طاقت ہے, جب یہ لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو بجھانا بندے کے بس کی بات ہی نہیں رہتی. اس ملک میں کئی مرتبہ آگ لگی جنگلوں میں اور کئی مہینوں بجھا نہیں پائے. رشیا میں ایک دفعہ تیل کا کنواں کھودتے ہوئے کوئی فنی خرابی ہوئی, گیس نکلی اور اس کو آگ لگ گئی. انہوں نے بجھانے کی پوری کوشش کی لیکن بجھا نہ سکے. بجھا نہ سکے, حتیٰ کہ انہوں نے باقی دنیا کے ممالک سے مدد مانگی کہ جو اس کو بجھانے میں ہماری مدد کرے ہم اس میں سے نکلنے والا آدھا تیل انہیں دیں گے. پوری دنیا کی جو کمپنیز تھی آگ بجھانے والی, انہوں نے اپنے گھر آزما لیے, وہ نہ بجھا سکے. یہ آج اس قزاقستان میں سے گزرتے ہوئے اس جگہ کے قریب سے گزرا, کم از کم ایک فرلانگ کے قریب شعلہ ہوگا جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہوگا. اتنی تیزی سے نیچے سے گیس اور تیل نکل رہا ہے اور اس کو آگ لگی ہے اور اس کو کوئی نہیں بجھا پا رہا. اللہ اکبر, اللہ کی شان سامنے آتی ہے. دنیا عاجز آ گئی اس آگ کو بجھانے. آگ کی اپنی ایک طاقت ہے, اسی طرح ہوا کی بھی اپنی ایک طاقت ہے. بعض اوقات ہوا جب چلتی ہے, ٹورنیڈو آپ نے یہاں پر سنے ہیں, کتنی تباہی مچا دیتے ہیں. ایک گاڑی کو ایک جگہ سے اٹھایا اور تھوڑی دیر میں 300 کلومیٹر دور جا کر پھینکا. قوم عاد پر بھی ایسا عذاب آیا تھا. بڑے لہین و شہین تھے، ان پر اللہ رب العزت نے ایسی تیز ہوا بھیجی کانہم اعجاز نخل خاویہ، زمین پر ان کی لاشیں کیوں پڑی ہوئی تھی جس طرح کے کوئی کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہوا کے اندر بڑی طاقت ہے، اسی طرح پانی کے اندر طاقت ہے. جب کبھی سیلاب آ جاتے ہیں یا سمندروں کے اندر سیلاب کی وجہ سے بڑے بڑے جہاز ٹریپ ہو جاتے ہیں تو پھر بچنا ان کے بس میں نہیں ہوتا، پھر اللہ ہی یاد آتا ہے. انسان کا تو یہی حال ہے کہ ایک جہاز بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ڈوب ہی نہیں سکتا، یہ ٹائٹینک ہے، اور اللہ اسی کے دو ٹکڑے کر کے اس کو دفن کر دیتے ہیں. تو پانی کی اپنی ایک طاقت ہے، اسی طرح زمین کی اپنی ایک طاقت ہے. ذرا ہلتی ہے نا زلزلے کے موقع پہ تو انسانوں کے دل کپ کپا اٹھتے ہیں. زلزلے کی وجہ سے ایک وقت میں ہزاروں نہیں لاکھوں انسان مرتے ہیں. چنانچہ اس صدی کا جو گزری ہے سب سے بڑا زلزلہ چائنا میں آیا تھا، جس زلزلے میں ایک لمحے میں 7 لاکھ انسان مر گئے تھے، ایک جھٹکے میں 7 لاکھ انسان ختم. تو زمین کی اپنی ایک طاقت ہے. تو اذان میں 4 دفعہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے پیچھے میسج یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تمہیں اس ذات کی طرف بلایا جا رہا ہے جو اس آگ کا بھی پروردگار ہے، ہوا کا بھی پروردگار ہے، پانی کا بھی پروردگار ہے، زمین کا بھی پروردگار ہے، جس کی طاقت آگ کی طاقت سے بھی بڑی ہے، پانی کی طاقت سے بھی بڑی ہے، ہوا کی طاقت سے بھی بڑی ہے، زمین کی طاقت سے بھی بڑی ہے، تمہیں اس پروردگار کی طرف بلایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت بڑے عظیم ہے. ہمیں 2 وجہ سے اللہ رب العزت کی عظمتیں دلوں میں بٹھا لینی چاہیے. ایک بات یہ کہ مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے. پہلی بات کیا کہ مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا یہ چاہتے تھے کہ ہم جنت سے باہر نہ نکلے، اور اللہ تعالی نے چاہا کہ نیچے بھیج دیں تو اترے کہ نہ اترے. مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ. حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بچہ بچ جائے، نہ ڈوبے. نصیحتیں کر رہے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، لیکن اللہ رب العزت نہیں چاہتے. فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ کی آنکھوں کے سامنے ایک موج اٹھی غرق کر کے رکھی. مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے محبت کرتے ہیں جو بہت عزیز ہے، بہت پسندیدہ ہے، لیکن قربانی کا حکم ہوا. اب وہ چاہتے ہیں کہ بیٹے کو قربان کریں، اس کے لیے چھری بھی تیز کر لی. فتلہ للجبین، بیٹے کو بھی جبین کے بل لٹا دیا اور چھری بھی پھیرتے ہیں. اب چاہتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر دے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، تو اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا. مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے آقا ہیں، انسانوں جنوں ملائکہ سب کے امام ہیں، کتنی عظیم ان کی شان ہے. وہ ایک مرتبہ ارادہ فرما لیتے ہیں کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، پروردگار کی طرف سے محبوبانہ انداز میں بات ہوتی ہے، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اور محبوب پھر اسے پینا شروع کر دیتے ہیں.
تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟
اللہ رب العزت. تو یہ بات اللہ رب العزت ہی کو سجتی ہے کہ ہر حال میں ہر معاملے میں مرضی اسی کی پوری ہوتی ہے. ہم سب عاجز بندے ہیں, ہماری تو بات ہی کوئی نہیں. اولیاء, صحابہ, انبیاء, وہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے پابند ہیں. جو پروردگار کا حکم ہے بس اس وہی چلتا ہے. تو مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے, ایک بات. اور دوسری بات کہ ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں, وہ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے. آپ نے کئی دیکھے ہوں گے بڑے عقل والے ایلیٹ قسم کے لوگ بڑی پلاننگ کرتے ہیں کاروبار کی, مگر ساری مرکزوں کے اندر رہتے ہیں. اور کئی سیدھے سادے جن کو دنیا بیوقوف کہتی ہے وہ ملٹائی ملینر بنے ہوئے ہوتے ہیں, جس کو اللہ جتنا چاہتے ہیں عطا کر دیتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ, جو کوئی بھی چیز ہے, إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ, اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ, ایک معلوم اندازے کے مطابق ہم اسے اتارتے ہیں. اللہ رب العزت خزانوں کے مالک ہیں. صحت کے خزانے اللہ کے پاس, عزت کے خزانے اللہ کے پاس, خوشیوں کے خزانے اللہ کے پاس, سکون اطمینان کے خزانے اللہ کے پاس, ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں. تو اس لیے ہم ہر حال میں اس کے محتاج ہیں. ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے, یہ اس مالک کی دین ہے. ہم اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے. محترم جماعت, آپ غور کیجئے, اگر اللہ رب العزت بینائی نہ دیتا ہم اندھے ہوتے, اگر گویائی نہ دیتا ہم گنگے ہوتے, اگر سماعت نہ دیتا ہم بہرے ہوتے, اگر عقل نہ دیتا ہم پاگل ہوتے, اگر صحت نہ دیتا ہم بیمار ہوتے, اگر عزت نہ دیتا ہم ذلیل ہوتے, اگر مال نہ دیتا ہم فقیر ہوتے, اگر اولاد نہ دیتا لاولد ہوتے. معلوم ہوا یہ جو عزتوں بری زندگی گزارتے ہیں یہ سب اس مولا کا احسان ہی تو ہے. تو یہ دو وجوہات ایسی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے ٹوٹ کر محبت کریں, کہ مرضی جب اسی کی پوری ہوتی ہے اور دینے والا وہی ہے, ہم سب لینے والے ہیں, تو کیوں نہ اس ذات کے ساتھ محبت کریں. اسی کے پاس ہم نے قیامت کے دن حاضر ہونا ہے. دیکھیے, قیامت کے دن انسان دو طرح سے اللہ کے حضور پیش ہوں گے, یا دوست کی شکل میں یا مجرم دشمن کی شکل میں, دو ہی طرح ہوگی. تو جس آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور وہ اس کے لیے نیک عمل کرے, تو یہ انسان گناہوں سے بچے گا اور نیکی پر زندگی گزارے گا. اس لیے فرمایا, من خان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, جو اللہ رب العزت کی ملاقات کا دل میں یقین رکھتا ہے, امید رکھتا ہے, تمنا رکھتا ہے, اللہ کی ملاقات ہونے والی ہے. اور دوسری کا فرمایا, ومن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربه احدا, تو جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات نصیب ہو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. تو انسان کو دو باتیں یاد رکھنی چاہیے, اس کے دل میں یا تو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہو تو یہ انسان نیکی میں مشغول رہے گا, گناہوں سے بچے گا, یا پھر اس کے دل میں اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہو پھر بھی گناہوں سے بچے گا. یہ دو چیزیں اس کو گناہوں سے بچاتی ہیں, اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق یا پھر اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا خوف. ہمارے اکابرین صالحین ان کے دلوں میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا تھا. سبحان اللہ. بلکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہے, فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے بستر پر, تو ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے سین میں. فرماتی ہیں کہ تلاوت کرتے کرتے انہوں نے یہ آیت پڑھی, کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, یعنی کفار کے بارے میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے حجاب میں ہوں گے, ان کو دیدار نصیب نہیں ہوگا. تو جب انہوں نے اس آیت کو تلاوت کی, فرماتی ہیں میں نے سرحانے کے اوپر گیلا پن محسوس کیا جیسے پانی ہے. میں حیران ہوئی کہ یہ پانی کہاں سے آیا, تو میں نے جب دیکھا تو محبوب کے آنسو روا تھے. میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب, ماں یب کی تھا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حفصہ تم نے نہیں سنا تمہارے بھائی نے کیا آیت تلاوت کی؟ تو اس طرح متوجہ فرمایا اور پھر کہا کہ حفصہ اس وقت میرے دل میں اللہ کی محبت جوش مار رہی ہے, انا مشتاق و بی اشتیاق, میرے دل میں اللہ کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. سبحان اللہ, کے محبوب بھی اللہ کی محبت میں عشق میں رویا فرمائے. اور یہی ملاقات کا شوق سب صالحین کو رہا, نیک اعمال کرتے تھے کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, نیک اعمال کیجیے. حضرت مولانا فضل الرحمان کنی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جنت میں تو یہ نعمت ہے اور یہ نعمت ہے اور یہ نعمت ہے, انہوں نے ساری باتیں سن لی اور فرمانے لگے کہ بھئی اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت کی نظر ہو گئی تو میں تو کہوں گا اے اللہ نہ ہمیں حور چاہیے نہ قصور چاہیے, ہمیں آپ کے عرش کے نیچے مصلے کی جگہ چاہیے. اگر اللہ کی رحمت کی نظر ہو گئی تو میں اب کروں گا اللہ نہ مجھے حور چاہیے نہ قصور چاہیے, مجھے تو آپ کے عرش کے نیچے مصلے کی جگہ چاہیے. سوچیے ان کو نماز میں کتنا مزہ آتا ہوگا, اللہ کی محبت میں یہ لوگ راتوں کو اٹھتے تھے. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں, تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے, عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھ دیا کرتے. چنانچہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا 40 سال یہی معمول رہا. جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے ہمسائے میں ایک بچہ تھا, وہ رات کے وقت اپنے والد کے ساتھ چھت پہ سویا کرتا تھا اور ساتھ والی چھت پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مصلے پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. وہ بچہ دور سے دیکھتا تو وہ بچہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی منارہ ہے. تو ایک دن اپنے ابو سے پوچھنے لگا کہ ابو وہ جو منارہ نظر آتا تھا فلاں چھت پہ, اب وہ کچھ عرصے سے نظر نہیں آتا. اس کے باپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے, تو کہنے لگے بیٹا تم اس منارے کو اب کبھی نہیں دیکھو گے, وہ منارہ نہیں تھا, وہ تو ابو حنیفہ تھے جو ساری رات قیام میں گزار دیا کرتے تھے, اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, دنیا سے تشریف لے گئے. اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہمسائے کے بچے ان کو چھت سے منارہ سمجھتے تھے. اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق عمل کر کر کے جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے کہ یہ عمل اللہ کو پہنچے, بنا سنوار کے عمل کرتے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم اور دینار بیٹھی دھو رہی تھی, صاف کر رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ حمیرہ, پیار سے حمیرہ فرمایا کرتے تھے.
فرمایا حمیرہ یہ دینار سے کیوں دھو رہی ہو؟ اللہ کے محبوب میں نے آپ ہی سے سنا کہ جب کوئی بندہ کسی فقیر کے ہاتھ میں مال دیتا ہے تو یہ مال اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے. جب یہ جب سے یہ سنا میں اس وقت سے پاک مال کر کے دیتی ہوں, میرے اللہ کے ہاتھوں میں پاک چیز پہنچ جائے, میلی بھی نہ ہو, صاف مال پہنچے, پاک مال پہنچے. تو یوں بنا سوال کے آج دنیا اپنے دوست کو گفٹ پیک کر کے چیزیں بھیجتی ہے, حالانکہ پھلوں کی ٹوکری بھیجنی ہوتی ہے, اس کو بھی گفٹ پیکنگ کر کے پنے لگا کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے. ایک پین بھیجنا ہوتا ہے اس کو گفٹ پیک کر کے بھیجتے. اللہ والے بھی اسی طرح اپنی نمازوں کی گفٹ پیکنگ کر کے بھیجتے, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ محبوب حقیقی کے پاس جانی ہے, لہذا وہ اپنی نمازوں کو بہت بنا سنوار کے پڑھا کر, بہت بنا سنوار. اور سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی یہی ایک بڑی بات ہے کہ کتابوں میں یہ بات لکھی جا چکی کہ اپنے زمانے میں جتنے خشوع اور خضوع سے وہ نماز پڑھا کرتے تھے کسی اور کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا. سبحان اتنی جماعت سے نماز پڑھتے تھے, اتنا ان کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا, ان کو یہ کیفیت حاصل ہوتی تھی, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تو وہ اعمال اکٹھے کرتے تھے, میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول, پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے. تو وہ نیک اعمالوں کے پھول اکٹھے کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے, اور ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کا شوق, اس لیے وہ نیک اعمال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اعمال کو قبول فرما لے, اس کے لیے وہ تیاریاں کرتے ہیں, عبادات, ان کا تقویٰ, ان کی استقامت, ان کی اتباع سنت, ساری اس لیے ہم نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. آج یہاں سے کوئی جانا چاہے نا پیچھے اپنے ملک میں, تو کئی مہینے پہلے لوگ سامان تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ فلاں کی شادی ہے اور ہم جا رہے ہیں تو اس لیے تیاری کر کے جانا ہے. تو جیسے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تیاری کرتے ہیں, اسی طرح بندہ اپنے پروردگار سے پھر ملنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے, اس کا ہر دن نیکی کرنے میں گزرتا ہے, اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں گزرتا ہے, ہر کام کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا, اور اس کے لیے وہ دن کو دن نہیں دیکھتا, رات کو رات نہیں جانتا, دن رات اللہ کے کام میں لگا ہوتا ہے, اپنی آسائشوں کو قربان, اپنے آرام کو قربان, اپنی ضروریات کو بھی قربان کر دیتا ہے. اللہ رب العزت کی محبت میں خوب محنت کر رہا ہوتا ہے, اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اگر پسند فرما لیا تو بس میری گشتی کنارے لگ جائے گی. تو یہ جو ہے نا اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق, یہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے, پھر فجر کی نماز میں اتنا مشکل نہیں ہوگا. بات جو کہتے ہیں نا جی آنکھ نہیں کھلتی, جو کہتے ہیں نا جی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, آدھے گھنٹے ہوا ناشتے کے لیے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, بڑے آرام سے دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور وہی بندہ کہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہوئے جو کہتے ہیں جی گھٹنے میں درد ہوتی ہے, وہ جی کیا کریں بس مجھ سے رکوع نہیں ہوتا, مجھ سے سجدہ نہیں ہوتا, وہی بندہ مسجد سے نکل کے جب اپنی دکان کھولنے جاتا ہے ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے اس کے اندر جاپانی تیل ڈال دیے گئے ہیں, بھاگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق میں عبادت میں اپنا وقت گزارنا, چنانچہ بہت بہت واقعات ہیں مردوں کے, عورتوں کے, بچوں کے, یہاں تک کہ ایک باندھی کوئی اسے خریدتا نہیں تھا, وہ لے کے گھر آئے, سارا دن اس نے گھر کے کام کاج کیے, عشاء کے بعد مالک سے پوچھا کہ کوئی اور کام ہے, اس نے کہا نہیں, وضو کیا, مصلی پہ آ گئی. اب مصلی پہ آ کر نفل پڑھتی رہی. فرماتے ہیں کہ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت دعا مانگ رہی ہے. دعا مانگتے ہوئے یہ کہنے لگی ہے, اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم یہ کر دیجئے. اب اس مالک نے اسے کہا کہ یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کا واسطہ, یوں کہو کہ اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کا. تو وہ بگڑ گئی, ناراض ہو گئی, کہنے لگی جی آپ کو کیا پتا, اگر اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی وہ مجھے یوں نہ ساری رات جگاتا اور آپ کو یوں ساری رات نہ سلا دیتا. آخر محبت ایسا جگا رہا ہے نا. بس اس کے بعد وہ کہنے لگی ہے, اللہ میرا تیرا معاملہ اب تک چھپا ہوا تھا, مخلوق کو پتہ چل گیا, اب مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گیا. اللہ کی محبت میں, اللہ کے شوق میں زندگی گزارنے والی. سبحان نیک اعمال بڑھ بڑھ کر کرنے والے, اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیح, تو ستا تیرا رب جاگدا تیری کیویں نی بے فرید. اے فرید تو اٹھ اور مسجد کے اندر جھاڑو دے, اس لیے کہ تو سویا ہے اور تیرا محبوب جاگتا ہے, تو تیری محبت کا معاملہ کیسے نبھے گا. تو پھر یہ حضرات اللہ رب العزت سے ملاقات کے شوق میں نیک اعمال کر رہے ہوتے, چنانچہ پانچ نمازوں سے ان کی محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ موقع ڈھونڈتے ہیں, کبھی اشراق کے بہانے اللہ سے ہم کلامی, کبھی چاشت کے بہانے اللہ رب العزت سے ہم کلامی, کبھی عوابین کے بہانے, کبھی تہجد کے بہانے, کبھی نفل دو رکعت پڑھ, کبھی وضو کر لیا تو تحیت الوضو کی نیت سے دو رکعت پڑھ لی, اللہ سے ملاقات جو کرنی تھی, کبھی مسجد میں قدم رکھا تحیت المسجد کے بہانے اللہ سے ملاقات کر لی. تو وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے. اس لیے نماز ان لوگوں کو سکون دیتی ہے. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کے سامنے کسی نے صدقہ کر دیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت رو کیوں رہے, سننے لگے کہ جب جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا, پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی. اس لیے ہمارے مشائخ سے آخری وقت میں وقت کے بادشاہ ظالم لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کی کوئی آخری تمنا, تو وہ کہتے تھے دو رکعت پڑھنی ہے. سعید ابن جبیر سے پوچھا گیا, حجاج نے پوچھا کہ آپ کی آخری کوئی تمنا ہے تو پوری کر لو, کہنے کہ دو رکعت پڑھنے کی اجازت, مگر دو رکعت جلدی پڑھ لی, اس کا خیال تو لمبی پڑے گا. انہوں نے پوچھا جی جلدی پڑھ لی, کہنے لگے ہاں جی چاہتا تھا لمبی پڑھنے کو مگر اس لیے چھوٹی پڑھی کہ کہیں تو یہ نہ سوچے کہ میں موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں. تو آخری وقت میں ان کی تمنا ہوتی تھی اللہ کے حضور سجدے کر لیں, دو سجدے کر لیں. مولانا یحییٰ رحمتہ اللہ علیہ اس لیے لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں, فرمانے لگے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اللہ رب العزت کے قدموں پہ سر رکھ دیا, اب سر اٹھانے کو میرا جی نہیں چاہتا. وہ کیسی کیفیت ہوگی جی سجدے کی. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہو تو پھر بندہ نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے, خوب بڑھ چڑھ کے نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے. اس کے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو, اس لیے وہ گناہ سے بچتا ہے اور خوب نیک اعمال کرتا ہے, دن رات اللہ رب العزت کی یاد میں گزار دیتا ہے. تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق. پھر وہ قرآن مجید ایسے پڑھتا ہے کہ جیسے بیٹھ کے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کر رہا ہوں. کاش کہ ہمیں بھی کبھی یہ کیفیت نصیب ہوتی. قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہ جیسے ہم اللہ رب العزت سے ہم کلامی کر رہے ہیں، لیکن یہ کیفیت آج حاصل تو نہیں ہے. کچھ لوگ تھے جب قرآن پاک پڑھتے تھے ان کو اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ باقی دنیا کو بھول جائے کرتے تھے. صحابہ کا یہ حال تھا کہ جب قرآن مجید سنتے تھے بس آنکھوں سے آنسو. قرآن مجید اس پر گواہی دے رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ فَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. جب یوں فریاد کرتے اللہ کے حضور تو پھر آگے سے جواب کیا ملا، فأصابهم اللہ بما قالوا. یہ قرآن پڑھتے اور قرآن سنتے تھے، مزہ آتا تھا ان کو. سبحان تو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق، یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز ہے اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا خوف. اگر یہ پیشی کا خوف ہونا پھر انسان گناہوں سے ڈرتا ہے، پھر انسان اپنے عملوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن میرے ساتھ کیا بنے گا، پتہ نہیں موت تک میں ایمان کو بحفاظت لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا، وہ ڈرتا رہتا ہے. اور یہی ڈر تھا ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اتنی شان کے بیٹھ کے رویا کرتے تھے، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، میں کوئی پرندہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. یہ باتیں وہ کیا کرتے تھے جن کو اللہ کے محبوب کی زبان پہلے ترجمان سے جنت کی بشارتیں مل چکی تھی. حضرت